الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا اس کے صدقے میں ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، پروردگارہ اس راہ میں شہادت نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے خدا متعال کی طرف سے خاص عنایات انشاءاللہ مرحومین کے لیے جاری و ساری ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دین مبین کی تعلیمات پہ جو بھی تھوڑا سا بھی غور کرے، اس کو دنیا کے رسم و رواج سے مقابلہ کرے، مقایسہ کرے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ دین مبین ہمیں ایک اور دنیا کی طرف لے جانا چاہتا ہے. کچھ ہماری دنیا کے رسم و رواج ہیں، یہ جو دنیا کے رسم و رواج ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اوپر بیس کر، یہاں کی خوشی، یہاں کا غم، یہاں کی دوستی، یہاں کی دشمنی، یہاں کی کامیابی، یہاں کی ناکامی، سب دنیا کے اوپر بیس کرتی. دین نے جو بہت بڑی کوشش کی ہے وہ یہ کہ یہ جو لوگوں کی زندگیاں دنیا کے اوپر بیس کر رہی ہیں، جو دین کی نظر میں ایک مغالطہ ہے، دین کی نظر میں یہ سوائے ایک دھوکے کے کچھ نہیں ہے. متاع دنیا کو خدا انسان نے غرور تعبیر کیا، کئی مرتبہ اس کا چکا ہوں، غرور عربی کے اندر دھوکے کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں مغرور شخص کہتے ہیں متکبر، ایروگنٹ انسان کو. عربی سے مناسبت یہ بنتی ہے کہ جو ایروگنٹ ہوتا ہے ایکچولی اس کو سب سے زیادہ دھوکہ خود اپنے بارے میں ہوتا ہے، کہ وہ سمجھ رہا ہے میں کچھ ہوں جبکہ وہ دھوکے میں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. خدا متعال نے پوری دنیا کے نظام کو اس اعتبار سے، متاع دنیا کو غرور تعبیر کیا کہ یہ سب دھوکہ ہے. اچھا اس میں کیا دھوکہ ہے؟ دھوکہ تو ہم اسے کہتے ہیں نا جو حقیقت نہ ہو اور کوئی سمجھے کہ حقیقت ہے. تو مثلا اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ میں تمہارا بہت مخلص دوست ہوں اور وہ دوست نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں اس نے دھوکہ دیا مجھے. یا مثلا اس نے کوئی پراپرٹی مجھے دکھائی اور کہا کہ اتنی مہنگی ہے، میں نے وہ خرید دی اس قیمت کے اوپر، بعد میں پتہ چلا اس قیمت کے اوپر نہیں تھی، یہ دھوکہ ہوا. خدا تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کیوں دھوکہ کہا؟ اس میں کیا ہے جو غلط ہے؟ مثلا کیا آپ موجود نہیں ہیں؟ ہیں کیا یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کلرز کے علاوہ، البتہ کلرز کی آتھینٹیسٹی کے اوپر کوئی فلاسفیکل دلیل نہیں ہے کہ جس کو ہم لال دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں لال ہو، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حقیقت ہیں، بالآخر یہ لکڑی ہے یہاں پر. تو دھوکہ کیا ہے اس کے اندر؟ دھوکہ یہ مادی اشیاء کا وجود دھوکہ نہیں ہے. مادی اشیاء کو جس پرسپیکٹو سے، جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دھوکہ ہے، وہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں البتہ سے, وہ یہ کہ ہم جب دین کے نام پہ کوئی کام کریں تو منظم نظر آئے. جو امام کی وصیت بھی ہے کہ امام فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کام کو منظم کرو. البتہ یہ کام بہت وسیع اصطلاح ہے, اس میں ولایت بھی شامل ہے کہ نظام اب جو تمہارا ولایت کے اوپر بیس کر رہا تھا اس کو منظم کرو. غاصبوں کو حکومت نہیں ملنی چاہیے, یہ امام کے قول کا ایک مطلب یہ ہوگا, لیکن اس میں چھوٹا سا نظم بھی شامل ہے, ہمارا اور آپ کا بیٹھنا. بلکہ جیسا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی سے روایت موجود ہے کہ کسی نے قبر کی دیوار بناتے ہوئے, ذرا سوچیے گا, قبر کی دیوار, کسی نے نظر دیکھنا ہے بعد میں اس دیوار کو؟ نہیں, قبر کی دیوار کچی زمینیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ آپ صرف کھدائی کر کے قبر نہیں بناتے, بلکہ آپ کو تھوڑا بہت سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر دیوار کھڑی کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کے اوپر سلیب رکھی جا سکے, ورنہ تو ڈھہ جائے گی اندر. یہ جو قبر کی دیوار ہوتی ہے, یہ کوئی کاریگر قبر کی دیوار بنا رہا تھا اور جو اینٹ رکھ رہا تھا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی رکھ رہا تھا. اینٹ کے اوپر اینٹ بالکل صحیح رکھی جاتی ہے, اسی لیے وہ دھاگا لٹکایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے. اس نے تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اینٹ صحیح رکھو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی قبر کی دیوار ہے, اسے کون دیکھے گا؟ مثلا اللہ کے نبی نے کہا کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو, کام صحیح کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار کیوں نہ ہو, اس کا مطلب ایک اور بات بھی ہے, اللہ کے نبی بہت باریک بین تھے, چیزوں کو باریکی سے دیکھتے تھے. اللہ کے نبی کاریگر نہیں تھے, میرا نہیں خیال اللہ کے نبی نے کبھی کاریگری کی ہوگی, مزدور کا کام کیا ہوگا, تجارت کی ہے, چرواہے تھے, اس طرح کے کام کیے ہیں, لیکن کاریگری کا مجھے یاد نہیں, مزدوری کا. لیکن اللہ کے نبی نے مزدور کے کام کو بھی غور سے دیکھا کہ بھئی یہ صحیح اس نے رکھا یا نہیں رکھا. تو کام صحیح کرو, اس خاطر میں نے آپ کو زحمت دی کہ بھئی آپ تھوڑا سا نزدیک آئیں تاکہ کام ہم لوگ صحیح کر لیں. ایک بار پھر درود بھیجیں, محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. تو دنیا کی زندگی میں دھوکہ کیا ہے؟ ایک فلسفہ ہے جس کو آپ مختلف طریقے سے تعبیر کرتے ہیں, کبھی شکاکیت کہتے ہیں, کبھی اس کو کبھی بہت سارے نام دیتے ہیں. اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز حقیقت یا نہیں ہے, یا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہے یا نہیں ہے. اس طرح کے فلسفے بہت ہیں, اور آج کل تو ویسٹ میں تو اتنا زیادہ اس کی دھوم مچی ہوئی ہے, ہر بندہ تقریباً اسی میں پڑھا لکھا پھنسا ہوا نظر آئے گا کسی نہ کسی رنگ میں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقت ہے اور حقیقت کو جاننے کا راستہ بھی ہے. تو بھئی یہ جو مادی دنیا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ حقیقت ہے. تو پھر خدا نے دھوکہ کیوں کہا؟ دھوکہ دنیا کو نہیں کہا, دنیا سے تعلق کو جس انداز سے ہم دیکھتے ہیں اس کو دھوکہ کہا. تو مثلاً کیا, مثلاً یہ کہ اگر کوئی لوہے کو سونا دیکھے تو کیا لوہا حقیقت نہیں ہے؟ لوہا تو حقیقت ہے, لیکن کیا سونا دیکھنا صحیح ہے؟ نہیں, سونا دیکھنا صحیح نہیں ہے. تو لوہا حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ لوہا تو حقیقت ہے. یہ جو آپ نے لوہے کو سونا سمجھا تھا, یہ دھوکہ ہوا ہے آپ کے ساتھ. خدا نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے, حقیقت تو ہے. کوئی دنیا کو ابدی سمجھ بیٹھے, یہ دھوکہ ہے. دنیا ابدی نہیں, دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے. اب اگر کوئی دنیا کے تعلق کو اس غلطی سے دیکھنا شروع کر دے کہ بھئی دنیا سے میرا تعلق ہمیشہ کا ہے, تو بھول جائے, دنیا کی کسی چیز سے تعلق ہمیشہ کا نہیں ہے, آپ کے عمل کا آپ سے تعلق ہمیشہ کا ہے. دنیا کی کسی چیز سے, بھئی دیکھیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنی, وہ دن آئے گا جب مرد فرار کرے گا اپنی ماں سے اور اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے, سب بھاگنا شروع ہو جائیں گے ایک دوسرے سے. کیوں؟ اس سے بڑھ کے کوئی تعلق ہوتا ہے کیا دنیا میں؟ خدا فرما رہا قرآن کریم میں, نہیں, یہ تعلق بھی تمہارا ٹوٹ جائے گا, تم لوگ بھاگو گے ایک دوسرے سے. کیوں بھاگو گے؟ تم سمجھ لیتے یہ ابدی تعلقات ہیں. اب اگر خدا نے مطالعہ فرما رہا ہے وہ تعلق باقی نہیں رہے گا, تو میرا میری گاڑی سے تعلق کیا ہے؟ میرا میرے گھر سے تعلق کیا ہے؟ میرا میری دولت سے تعلق کیا ہے؟ شہرت سے تعلق کیا ہے؟ یہ تو سب کا سب ہی دھوکہ ہے, سارا کا سارا ہی دھوکہ ہے. تو دین کی پوری کوشش اس بات کی ہوتی ہے اس دھوکے کو کسی طرح توڑ دیں, یہ دھوکہ ہمارے سامنے کھول کے بتا دے کہ دیکھو اس دھوکے میں نہیں پھنسنا. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے, ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ جس میں دین کہتا ہے یہاں تک دھوکہ ہے اس کے بعد صحیح ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت نفیس روایت ہے, ایک آدمی نے امام سے سوال کیا کہ کہا امام سے کہ امام میں اہل دنیا ہوں. اہل دنیا کی اصطلاح اہل بیت کی روایات میں اچھی اصطلاح نہیں ہے, یعنی کسی کو نہیں کہا کہ تم اہل دنیا بنو. بہت نفیس ایک قول ہے نہج البلاغہ کے اندر ہے مولا کا, فرمایا کہ بہت ایسا قول ہے اس کو پورا ایک دن انسان اس کے اوپر لگائے, کم از کم اس کے اوپر غور کرے ایک ایک لفظ کے اوپر, تو اس کی قیمت واقعا اس سے کہیں زیادہ ہے. فرمایا انما خلقتم للبقاء لا للفنا, خلقتم للآخرة لا للدنیا, فخذوا من ممرکم الى مقرب. تم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے, تم بقا کے لیے خلق ہو. تم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے, تم آخرت کے لیے خلق ہو. تو تم اپنے گزرنے کی جگہ سے رہنے کی جگہ کے لیے سامان اٹھا کے چلے جاؤ. تم اپنے گزرنے کی جگہ سے اپنے رہنے کی جگہ کے لیے سامان اٹھا کر چلے جاؤ. یہ تمہارا پرسپشن ہونا چاہیے دنیا کے بارے میں. تم یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے, تم کہیں اور کے لیے خلق ہو. یہ جگہ فانی ہے, وہ جگہ باقی ہے, لیکن اس جگہ کا سامان یہاں سے لینا ہے. اب تم وہی اٹھانا جو تمہارا وہاں کے لیے سامان بنے. اگر آپ کا سفر مثلا کسی سرد ملک کے لیے ہے اور آپ گرمی کے لون کے کپڑے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا سامان صحیح سامان ہے؟ آپ ایک ایسا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جو دوسرے ملک کی بارڈر کے اوپر سیز ہو جائے گا, آپ کو سزا ہو سکتی ہے, آپ لائے کیوں؟ تو یہ آپ کا صحیح سامان ہے؟ آپ آسٹریلیا چلے جائیے, آپ کے پاس ایک لکڑی نکل آئی سوکھی بھی, تو 5,000 فائن کر دیں گے آپ کے اوپر, آپ لائے کیوں؟ آپ کو ڈکلیئر کرنا تھا, یہ تو لکڑی رکھنا جرم ہے. نہیں, بارڈر کی کراسنگ معاملات کچھ اور ہیں. آپ نے آخرت کی بارڈر کراس کرنی ہے. ابھی کیا سامان لا رہے ہیں؟ ایک اور مشکل ہے, آسٹریلیا تو میں جا کے واپس بھی آ سکتا ہوں, آخرت میں واپسی نہیں ہے, صرف جانا ہی جانا ہے. پھر وہاں جا کر انسان روایت میں آرزو کرے گا کاش ایک نماز شب پڑھ لیتا, کاش ایک نماز شب پڑھ لیتا, اس مصیبت میں نہ پھنستا. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا, ایک واقعہ یا روایت تھا, اس میں اس طرح سے لکھا تھا کہ کوئی بہت بڑا مشہور انسان تھا, بہت طاقتور, وہ کہیں برزخ کی زندگی میں پہنچا, اتنا ذلیل و خوار ہوا ان لوگوں کے ہاتھوں جن پر اس نے ظلم کیا تھا, اتنا ذلیل و خوار ہوا کہ ہر روز دعا کرتا تھا کاش میں مٹی پیدا ہوتا, کاش مٹی پیدا ہوتا, اگر انسان ہوتا تو کاش میں جمعدار ہوتا. یہ پوسٹ مجھے کہاں مل گئی, یہ پوزیشن مجھے کہاں مل گئی, اس نے مجھے کہاں پھنسوا دیا. وہ دیکھو جن کے پاس پوسٹ نہیں تھی وہ کتنی آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں, میں بدبخت ہوا اس کے چکر میں, کاش ایسا ہوتا. اور مشہور قرآن کریم میں لکھا ہے وہ بار بار آرزو کرے گا کاش موت آئے, کاش موت آئے. یہ عجیب معاملہ ہے, موت سے پہلے ہم موت سے ڈرتے ہیں, موت کے بعد موت کی آرزو کریں گے. بڑی عجیب بات ہے یہ, موت سے پہلے موت سے ڈرتے ہیں اور موت کے بعد آخرت میں پہنچ جائیں گے, وہاں جا کے موت کی آرزو کرنے لیں گے بعد لوگ جن کو موت سے اتنا خوف آتا تھا. یہاں دھوکا یہاں پر ہے. اب دین کیا کرتا ہے؟ دین اس دھوکے کو برملا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم ہر چیز میں, حتیٰ دین میں, پرسپشن دنیا کا ڈال دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا دین بھی ہمارے لیے نعوذ باللہ تعالی بے اثر ہونے لگتا ہے. دین کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اچھا بھلا دین کا کام کر رہے تھے, اپنا انداز دنیا کا کر دیا اور خدا نے اس کو پسند نہیں کیا, اس دنیا کی خاطر کام کرنے کو. اب تصور پر میں اس کی مثالیں بہت واضح ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل. یہ جو مجلس ہم پڑھ رہے ہیں, اب تو بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ مجلس نہیں پڑھتے, آپ صرف واعظ کرتے. میں کہتا ہوں چلو ایک واعظ بھی سن لو, کیا مجھے کیا فرق پڑے گا کہ اس کو واعظ کہو یا مجلس کہو. تو یہ جو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر یہ خدا کے لیے نہ ہو تو کیا ہوگا, مصیبت بن گئی. جس سے ثواب ملنا تھا پھر اس سے عذاب ملے گا. اچھا جب دنیا کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا ممبر پہ نہیں بیٹھتے؟ ممبر پہ بیٹھتے ہیں. جو خدا کے لیے پڑھتے ہیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہی ممبر پہ بیٹھتے ہیں. لیکن فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ فرق باہر نہیں ہوتا, فرق اندر ہوتا ہے, دل میں ہوتا. بھائی اس میں سارا مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی ہماری حرکتیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کام اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز, یا کم سے کم ہم ڈسٹنگوش نہیں کر پائے, تمیز نہیں دے پائے کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا, اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا. ایک تو ہم لوگ جس ثقافت میں زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی مادہ پرست, اتنی ظاہر پرست, اتنی دنیا پرست ہے کہ اب وہ جس کو کہتے ہیں خال خال کوئی بچا ہے جس کو یہ پتا ہو دنیا پرستی ہوتی کیا ہے. اتنی دنیا پرستی, اتنی مادہ پرستی اور اتنی ظاہر پرستی آ گئی ہے کہ شاید ہی کوئی بچاؤ جو بےچارا ڈسٹنگوش دے سکے بھائی یہ دنیا پرستی ہو رہی ہے, یہ یہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے. اور اگر کوئی ان اسٹینڈرڈز کے اوپر جا کے کام کرنا شروع کر دے تو وہ اس دنیا کا بیوقوف انسان, وہ ایلین ہے, مریخ کا تھا یہاں پہ آ گیا غلطی سے. مثال مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے, ہم اہل نہیں ہوتے, ہم اہل نہیں ہوتے. جب سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. قرآن کریم میں کتنی دفعہ لکھا ہے یستہزئون, استحضاء کرتے ہیں. استحضاء کس کا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ تعالی, اللہ کے نبی کا, قرآن کریم کا, دین کا. خدا تعالیٰ فرمائے تم استحضاء کرو کل تمہارے ساتھ بھی کچھ ہوگا. استحضاء پسند نہیں کیا خدا تعالیٰ نے, کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے, حرکت یہ حرکت ہی غلط ہے. اچھا یہ لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے, نہ سمجھ میں آ رہی ہے, نہ قبول کرنا چاہ رہے ہیں, نہ شعور دکھانا چاہتے ہیں. انکار کرنے کا راستہ یہ استحضاء کر, مذاق اڑا. تو ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے بعض اوقات, کسی نے ہمیں کوئی واقعہ سنایا اس کے اندر کوئی معنویت تھی, کوئی روحانیت تھی, بجائے یہ کہ یہ سمجھیں یہ کیا ہے شروع ہو جائیں گے مذاق اڑا. ہوتا ہے ہمارے ساتھ, بالکل ہوتا ہے. ہم لوگ خلوص کیسے پہچانیں گے جب پورا معاشرے کے اندر بے خلوصی مادہ پرستی چھا چکی ہے؟ اب میں منفی کے بجائے مثبت کی مثال دے دوں زیادہ بہتر ہے. شیخ عباس قمی, بڑا نام ہے آپ سب جانتے ہیں, مفاتیح الجنان دنیا کے تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں, اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر میں موجود ہیں. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, یہ 30-40 سال اتنا عجیب دور تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے. 40 سال پہلے مفاتیح الجنان کو شاید ہی کوئی جانتا تھا, عرض کر رہا ہوں نہیں جانتا تھا. جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہوں, میرا آدمی جیسے آدمی کا بزرگ کر دو کون کتنا بڑا ہوگا پھر, تو ان سے پوچھئے کہ 40 سال پہلے پاکستان کے کتنے گھروں میں مفاتیح الجنان تھی, نام کون جانتا تھا. یہ 30-40 سال بہت عجیب تھے دینی ترقی کے معاملے میں. ان 40 سالوں کے اندر معجزے ہوئے جو 400 سال میں نہ ہوتے ہو نا, محاورتاً عرض کر رہا ہوں, ورنہ میرا خیال ہے جو 1000 سال میں نہیں ہوتا وہ یہاں 40 سال میں ہو گیا. ایسی چیزیں ہوئی ہیں یہاں. تو یہ مفاتیح الجنان جو ابھی دنیا کے تقریباً ہر, میں نے عرض کیا اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر میں, چونکہ ٹریولنگ کرتا تھا بیماری سے پہلے تو یہ تو نظر آتا تھا ہر ایک ہی گھر میں ہوتی تھی. اب یہ شیخ عباس قمی کی کتاب دعاؤں کی, یہ کیا پہلی کتاب ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے علماء نے لکھی ہے؟ نہیں, شیخ طوسی کے زمانے سے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں. مصباح, مصباح التہجد شیخ طوسی کی, شیخ کفمی کی مشہور کتاب وہ بھی مصباح کے نام سے, اتنی کتابیں تھیں. شیخ عباس قمی کی یہ کتاب کیوں مشہور ہوئی؟ اچھا کیا نئی دعائیں ڈالیں گے کیا بھائی؟ جو ماہ رجب کی دعا ہے یا من ارجوہ لکل خیر، یہ شیخ تسنی بھی وہی لکھی ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری لکھتے وہ بھی یہی لکھتے، اور انہوں نے لکھی وہ بھی یہی لکھی عباس کو، تو کیا دعائیں نہیں آئیں گی؟ زیارت نہیں آئے گی؟ نہیں، کوئی چیز نہیں آ سکتی، مہینوں کی ترتیب نہیں آئے گی، پہلے رجب کے اعمال، پھر شعبان کے اعمال، پھر ماہ رمضان کے اعمال، کون سی چیز نہیں آئے گی دعاؤں کی کتاب میں؟ کوئی چیز نہیں آتی، تو یہ کیوں اتنی آگے آئی؟ شیخ عباس قمی کے ایک والد تھے، وہ بھی عالم تھے، لیکن اس پائے کے نہیں تھے جس پائے کے شیخ عباس قمی عالم تھے. شیخ عباس قمی کا بڑا نام تھا اور ظاہر لوگ بہت قدر کرتے تھے ان کی، ابا خود بھی عالم تھے اور پسند کرتے تھے تبلیغ کریں، وعظ کریں، نصیحت کریں. تو گویا حرم ہی میں مغرب کی نماز کے بعد وہ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی عالم وعظ کر رہا ہوتا تھا، نصیحت کر رہا ہوتا، تو بیٹھ کے سنتے تھے، بیٹھ کے سنتے تھے، پسند کرتے تھے. تو ایک دن آئے اپنے فرزند کے پاس، کہا بیٹا آج مغرب کے بعد جو وعظ تھا بہت اچھی ایک کتاب لی، اور اس کتاب سے اتنی اچھی اس نے وعظ نصیحت کی، اس کتاب کو پڑھ کے میرے اوپر بہت اچھا اثر ہوا. تم پتہ نہیں کون کون سی کتابیں لکھتے رہتے ہو، کاش ایک کتاب ایسی لکھ دیتے. شیخ عباس کو میں نے کہا میں کوشش کروں، میں آخر میں کوشش کروں. اب شیخ عباس قمی کو بھی پتا تھا وہ انہی کی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا، بول کہ نہیں دیے کہ ابا یہ آپ ہی کے نور چشم کی کتاب ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، بول کے نہیں دیے، کہا نہیں یہ دکھاوا ہے. یہ لوگ اتنے متوازے تھے، متوازے ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے مخلص تھے اپنے کاموں کے بارے میں، اتنا اخلاص. آغا محمد حسین طباطبائی صاحب کتاب تفسیر المیزان، انہوں نے اپنی تفسیر لکھی، شہید مطاہری تعبیر کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں المیزان جیسی تفسیر شاید ہی لکھی گئی ہو. شہید مطاہری نے احتیاط کی ذرا سی کہ بھئی یہ نہیں کہا کہ نہیں لکھی گئی، ہم لوگ تو بے دھڑک دعوے کرتے ہیں، القاب کیا خوبصورت القاب دیتے ہیں، پاکستان کی زمین القاب میں بڑی زرخیز ہے، بہت زرخیز زمین، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس جس کو لقب ملے وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جائے کہ یہ میرا ہی ہے، کس کا ہے بھائی یہ، لیکن وہ اور خوش ہونے لگتا ہے غلطی سے بعد وقت. تو اب تفسیر المیزان کے مصنف کے بارے میں شیخ شہید مرتضیٰ مطالعہ نے کہا کہ شاید ہی ایسی کوئی تفسیر لکھی گئی ہے، درحقیقت یوں لگتا ہے کہ وہ معتقد تھے کہ اس سے بہتر نہیں لکھی گئی. کتنے سال لگائے انہوں نے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا کتنے سال لگائے انہوں نے اس کتاب کے اوپر. ہر جلد میں میرا خیال ہے جو میں پرنٹ دیکھتا تھا، چھوٹی چھوٹی رائٹنگ میں پرنٹ تھے ہمارے زمانے میں، وہ پرنٹ جب ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی رائٹنگ میں پرنٹ ہوئی تھی، اور ہر والیوم کے اندر، ہر جلد کے اندر اندازاً 600 صفحے 500 صفحے تھے، اور 20 جلدیں تھیں اس کی. تو آپ اندازہ لگانے کی وہ کتاب کتنی زخیم تھی، زخامت کے علاوہ علمی وزن اس کا اس کی جسمانی زخامت سے کہیں زیادہ تھا، واقعاً علمی وزن تھا. سب لوگ قبول کرتے ہیں، ہم تو شاید اس قابل بھی نہیں کہ اس پہ کوئی تبصرہ کریں. اس کتاب کو لکھنے کے بعد محمد آغا محمد حسین طباطبائی، علامہ طباطبائی کے نام سے مشہور ہیں، وہ سوچنے لگے کہ میں اپنی کتاب کا ثواب ہدیہ کر دوں اپنے والد گرامی کے نام، اپنے والد کی روح کے لیے. بھائی اولاد اپنے باپ کے لیے کوئی کرے گی نا کچھ، کوئی نیک کام، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، صحیح؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے المیزان، اس میں میں نے محنت کی ہوگی، تو میں اس کتاب کو ہدیہ کر دیتا ہوں اپنے والد کی روح کے لیے. نہیں کی، نہیں کیا ہدیہ. ان کے جو برادر تھے، یا بڑے یا چھوٹے یاد نہیں مجھے، وہ ان سے بھی بڑے روحانیت میں تھے، معنویت میں. لوگ کہتے ہیں، ہمارے پاس تو ججمنٹ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ لوگ وہ بہت خاموش انسان تھے، یہ بھی کم خاموش نہیں تھے، انتہائی خاموش تھے اور انتہائی متوازے تھے. طالب علم ان کے سامنے جاتے تھے، ان سے کہتے تھے آپ جماعت کروائیں، تو ان کے پاس لوگ جاتے نہیں تھے نماز کے ٹائم میں کہ وہ آگا کھڑے کر دیں گے جماعت کے لیے ہمیں. کوئی ان سے کہہ دیتا تھا نصیحت کریں، تو کہتے تھے پہلے آپ مجھے نصیحت کریں پھر میں آپ کو نصیحت کروں گا، اتنی احتیاط کرتے تھے. ان کے بھائی کے بارے میں مشہور ہے وہ ان سے زیادہ خاموش تھے، تو بھائی یہ کتنے خاموش تھے، وہ کیا تھے پتہ نہیں. علامہ طباطبائی کے بارے میں مشہور ہے، آخری وقت کے اندر اتنے خاموش ہو گئے تھے، گلاس پانی کا لیتے تھے، اس پانی کے اوپر غور کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی دیر لگا دیتے تھے پینے سے پہلے۔ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے تھے، کہاں رہ رہے تھے یہ لوگ، اسی وجہ سے ان کے وجود کی برکات ہیں۔ تو وہ ان کے بھائی جو تھے وہ خود معنوی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اور ان کے ساتھ کچھ واقعات بھی ان کے بھی پتہ نہیں کیا کیا واقعات۔ تو ان کے بھائی نے اپنے بھائی کو خط لکھا، آغا طباطبائی کو، علامہ طباطبائی کو، کہ ابا تم سے خوش نہیں ہیں۔ کہا میرے والد خوش نہیں ہیں، کیوں خوش نہیں ہیں؟ ان کا ایک معاملہ تھا ارواح کے ساتھ اور یہ اور وہ، تو کہا کہ ابا تم سے خوش نہیں ہیں۔ کہا کیوں خوش نہیں ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین نے مجھے ہدیہ کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ علامہ طباطبائی نے ہدیہ نہیں بھیجا تھا، کتاب کا اپنا ہدیہ نہیں بھیجا تھا۔ تو کہا ابا اس پہ ناراض ہیں کہ تم نے ہدیہ نہیں بھیجا۔ بھائی نے کہا کہ تم نے ہدیہ کیوں نہیں بھیجا؟ کہنے کا میں شرما گیا کہ ابا کو اتنی چھوٹی چیز کیا بھیجوں، میں شرما گیا کہ میں، میرے باپ کا ایک مقام ہے، میں اس کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، یہ قدردانی نہیں ہے، کچھ اور ہونا چاہیے۔ میں کہا نہیں، ابا کہہ رہے ہیں بھیج دوں۔ یہ لوگ ایسے تھے۔ ہم لوگ اس دنیا میں ایسے پھنسے ہیں، اگر آپ یہ جملہ قبول فرمائیں، ہم لوگ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ بھائی کہاں تک دنیا داری ہے جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اب میں نے عرض کیا، اب تو اتنا یہ مبہم ہو گیا ہے معاملہ، ہم جیسے مثال کے طور پر، اب جیسے ہم لوگ طالب علم بنے ہوئے 30-30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، بعض اوقات شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہ جو کام تھا یہ واقعی دنیا داری ہے، واقعی دین نے یہ کہا تھا۔ اچھا بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے دین نے نہیں کہا ہے بھائی، لیکن اتنی طاقت سے معاشرہ اس کے اوپر اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے اندر شک کرنے لگتا ہے، بھائی کہیں ہم تو نہیں غلطی کر رہے۔ اچھا ایک اور خطرہ بھی ہوتا ہے، وہی کہ بھائی کہ لوگوں کو کسی کام سے روکا تو وہ ایک سے ہم نے روکا تھا، پانچ سے وہ خود ہی بھاگ جائیں گے، تو معاملہ اور ٹیڑھا ہو گیا۔ اب مثال کیوں میں اتنی دیر آپ کا وقت لیا، اب اختتام پر ہو گئے، لیکن بیچ میں کچھ باتیں اچھی بھی شاید آ گئی ہوں گی۔ وہ اس لیے لیا کہ بھائی یہ جو فاتحہ کے لیے ہم لوگ نام اناؤنس کرتے ہیں، کیا فرشتے ہمارے نام سن کے ثواب کریڈٹ کرتے ہیں؟ بھائی کیا فرشتوں کو نہیں پتا کہ یہ فاتحہ کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے، یہ مجلس کس کے لیے ہو رہی ہے، یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ تو کم ہے، بعض اوقات تو بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اناؤنسمنٹ نہیں کرے تو اس کی جان کو عذاب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں آج کا تبرک فلاں کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اچھا پہنچا کیا، اناؤنس کروا دیا، ورنہ فرشتے بیچارے سوچتے پتہ نہیں آج کا تبرک کس کو لکھوانا ہے، مارے مارے پھرتے ادھر ادھر۔ یہ کیا صحیح ہو رہا ہے؟ واقعی کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی، یہ صحیح ہو رہا ہے؟ اچھا آپ کہیں کہ نہیں بھائی صحیح نہیں ہو رہا، پوری دنیا آپ کے سامنے کھڑی، مولانا یہ کیا کر دیا؟ کراچی میں ایک امام بارگاہ ہے، اس نے برسوں سے مجھے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، اور میری جو چارج شیٹ ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فاتحہ کے لیے کہا تھا کہ نام نہیں اناؤنس ہونے چاہیے۔ تو میں نے اس سے جب وہ فاتحہ اس نے دی، اتنی بڑی لسٹ، تو میں نے کہا بھائی میں فاتحہ پڑھوں گا اور لوگوں سے کہوں گا اس لسٹ پہ نام جو ہیں ان سب کو ثواب پہنچے۔ کہنے کا نہیں مولانا یہ مت کیجیے گا، ہر نام کے اوپر 200 روپے آتے ہیں۔ میں یہ تو تم کھلی ریاکاری کر رہے ہو اس کا مطلب ہے۔ کہنے کا مولانا اگر آپ نام اناؤنس نہیں کریں گے نا تو پیسے نہیں آئیں گے پھر۔ بھیا اس سے بڑھ کر اور کیا ریاکاری کرو گے اب؟ اس پہ اس نے بلیک لسٹ کر دیا۔ کیوں؟ دینی اماکن، دینی مراکز کا نظم و نسق وہ سنبھال رہے ہیں جن کو دین کا بھی نہیں پتا۔ کچھ جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ تو بہت جگہوں پہ اچھا ہے، یہاں تو آنا ہے نا پھر دوبارہ کام خراب نہ ہو جائے۔ کچھ جگہ پہ اچھا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ معاملہ خراب ہوا ہوا ہے، ویٹو کر دیتے ہیں، ویٹو کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پاکستان سے باہر میں ایک مرکز میں گیا، ایک سینٹر میں، وہاں پہ ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک بات ہو گئی، انہوں نے انتہائی نامعقول ایک بات کہی۔ میں نے کہا بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، بات صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت غصہ ہو گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے غصے کے مارے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر دوبارہ کوئی میرے پاس آیا، کہنا مولانا بہت کام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا وہ بہت ناراض ہوا۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے بات صحیح کی تھی؟ کہنے کہا نہیں مولانا بات تو غلط کی تھی اس نے. کہا پھر میں کیا کرتا تم بتاؤ. کہنے کہا مولانا کچھ نہیں ہے لیکن اب آپ یہاں دعوت نہیں دیے جائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہا یہ جب ہوگا نا یہ کھڑے ہو کے ویٹو کر دے گا, اور ہمارے یہاں اگر ایک ممبر ویٹو کر دے تو اس مولوی کو نہیں منا سکتے. میں نے کہا بھائی اس کو ویٹو کا رائٹ کیوں دیا؟ کہنے کہا مولانا جب یہ سینٹر بن رہا تھا نا تو ہر بندے نے جس نے اتنے سے اوپر ڈونیشن دیا تھا اس کو لائف ٹائم ویٹو کا رائٹ ہے. میں کہا بھائی یہ دین جو پیسوں کے نام پہ بکتا ہے اور کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو شاید تھوڑا تعجب ہو, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. پتا نہیں کتنے سینٹرز کے اندر, پتا نہیں کتنے سینٹر کا, میں نہیں کہوں نا احتیاطاً کہ بھائی سب میں ایسا ہی ہوتا ہے, تقریباً سب میں ایسا ہی ہوتا ہے, تقریباً سب. البتہ اچھے کچھ ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے لیکن بہت جگہوں پہ یہی ہوتا ہے. تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اس کے بعد جب ہم اپنے دین کے ساتھ اس طرح کا ایک رویہ رکھ کے چلیں گے اس کے بعد ہم کہیں گے دین اثر دے. دین کے ظواہر نے اثر دینا تھا یا دین کے حقائق نے اثر دینا تھا؟ ظواہر نے تو اثر نہیں دینا تھا, ورنہ ظواہر جو باطل ادیان ہیں ان کے ماننے والے زیادہ ہیں. اگر ظواہر کا اثر ہوتا تو ہم اور آپ کو تو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پھر, نعوذ باللہ تعالیٰ. سید الشہداء کا تو پھر نام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا نعوذ باللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کے مقابلے میں تو کون کون طاقت آ گئی تھی. بھائی دین کا ظواہر, دین کے ظواہر اثر نہیں دیتے, دین کے حقائق اثر دیتے. اور وہ حقائق کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ انما الاعمال, یہاں سے شروع ہوتے ہیں. آپ اس کو سب سے پہلے صحیح کریں, اس کے بعد باقی کوئی بات ہوگی. اور اگر یہ صحیح نہیں ہوا پھر آپ کرتے رہیں جو بھی کر رہے ہیں. جس کے لیے کیا ہے وہ نتیجہ دے نہیں سکتا, اور جو نتیجہ دے سکتا ہے اس کے لیے کیا نہیں ہے. معاملہ ختم ہو گیا. اللہ بہتر کرے ہم سب کے لیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو لب لباب یہ ہے کہ بھائی آپ کے اور ہمارے جو دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو صحیح کر لیں. میں روایت عرض کر رہا تھا, اس موقع پہ کوئی اور بات بیچ میں آ گئی. تو ایک شخص آیا امام کے پاس, اس نے کہا کہ مولا میں اہل دنیا ہوں. امام نے کہا اہل دنیا ہوں, کیوں کہہ رہے ہو کہ تم اہل دنیا ہو؟ چونکہ اہل دنیا اچھی اصطلاح نہیں ہے یہاں ہمارے یہاں. اہل آخرت ہونا چاہیے, کون و ابنا الاخرہ. امام کے اس قول کے آخر میں آیا تھا کون و ابنا الاخرہ. دنیا کی بھی اولاد ہوتی ہیں, آخرت کے بھی فرزند ہوتے ہیں. تم دنیا کے فرزند نہیں بننا, تم آخرت کے فرزند بنے. کونوا ابناء الآخرة, آخرت کی اولاد بنو, دنیا کی اولاد مت بنو. تو اس نے کہا میں اہل دنیا ہوں. امام نے فرمایا کیوں تم کہہ رہے ہو کہ تم اہل دنیا ہو؟ کہنے کہا امام مجھے دنیا کمانا اچھا لگتا ہے, دنیا کمانا اچھا لگتا ہے. امام نے کہا اگر تمہارے ہاتھ میں دنیا آتی ہے تو دنیا سے کیا کرتے ہو؟ دنیا تمہارے پاس آ گئی, فرض کرو پیسہ آ گیا, اب دنیا سے کیا کرتے ہو؟ اس نے بالکل اپنی اسی سادگی میں کہا مجھے سادے لوگ, میں خود نہیں ہوں اتنا اچھا لیکن مجھے سادے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, یہ جنتی ہیں, یہ لوگ اپنی سادگی میں رہتے ہیں, یہ جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہم معمولاً لوگ مکاریوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, چالاکیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کی پاکیزگی ہوتی ہے دلوں کے اندر. تو وہ اتنی سادگی میں اس نے کہا مولا میں اہل دنیا ہوں. امام فرمایا میں اہل دنیا کیوں کہہ رہے ہو اہل دنیا ہوں؟ کہا میں دنیا کماتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے. امام نے فرمایا دنیا کماتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہ میں ابھی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں, ان کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہوں, حج و زیارت پہ جاتا ہوں, کسی کو صدقہ دے دیتا ہوں. امام فرمایا یہ اہل دنیا نہیں ہے, اہل آخرت, یہ سب آخرت ہے. اپنے خاندان پہ خرچ کرتے ہو, ان کو حرام میں تو نہیں کھلا رہے, حلال میں کھلا رہے ہو نا. حج و زیارت پہ جاتے ہو, عبادت ہے, انجام دیتے. یہ تشریح امام نے نہیں فرمائی, امام بس اتنا بتایا یہ اہل آخرت. کسی کے کام آتے ہو, سب صحیح ہے. اب میں ذرا سی ایک میں قید عرض کر رہا ہوں, لیکن اگر یہ دکھاوے کے لیے ہو پھر دنیا ہے, پھر اہل دنیا ہے. پھر اب یہ حج پہ جا رہے تب بھی اہل دنیا ہے, ہاں اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے تب بھی اہل دنیا ہے. یہ نہیں دیکھتا مجھے وسیلہ چاہیے, یہ دیکھتا ہے مجھے کون سا ماڈل چاہیے, شان دکھانی ہے. یہ کیا حرکت ہے؟ آسائش دو، آسانی دو زندگی کے اندر، لیکن شان و شوکت کیوں دکھاتے ہو؟ اس کو کس نے الاؤ کیا تمہیں دنیا کے اندر؟ آج تم شان و شوکت دکھا رہے ہو، چند لوگوں کے اندر محرومیت کا احساس آ رہا ہے، ان بیچاروں کے دل کٹ رہے ہیں، کل ہوگا کیا؟ بڑا عجیب منظر ہے آپ کا، بڑا وقت دیا میں بس ایک منظر عرض کرتا ہوں، موت کے بعد کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد. ابھی چند دن پہلے تک ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اچھی کتاب مشکل سے ہی ملتی ہے آج کل، کبھی اچھی کتاب مل جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کسی نے کتاب دی، میں توقع نہیں کر رہا تھا اتنی اچھی ہوگی، لیکن تھی اچھی کتاب. اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک آدمی نے کلیکشن کیا تھا جو لوگ مر جاتے ہیں لیکن دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز کا. ایسی کتابیں بیس میں بہت چھپی ہیں، 5 Minutes After Death اور لائف آفٹر ڈیتھ، گروئنگ ایویڈنسز اور اس ٹائپ کی کتابیں. لیکن یہ کتاب اچھی اس لحاظ سے تھی کہ اس نے جو ایکسپیرینسز جمع کیے تھے وہ ان لوگوں کے تھے جو ابھی زندہ ہیں، ابھی کے دور کے تھے. اس نے زیادہ تر لوگوں کو وہی لیے تھے جو ابھی مثلا ایران میں کہیں رہ رہے تھے، فارسی میں کتاب تھی. تو مجھے اس لحاظ سے بھی اچھا لگا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے مثلا وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا سر پیر کیا ہے، وہ ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس نے ایکسپیرینسز جمع کیے. تو ان لوگوں نے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا، وہ تھا وادی حق الناس. وادی حق الناس یہ کیا وادی ہے؟ برزخ کا ایک مرحلہ ہے، حق الناس کی وادی. تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے لکھا، وہ خود ڈاکٹر تھا، اس نے لکھا، کہنے کا اتنی وحشتناک جگہ تھی، کہنے کا زمین کالی تھی، ہر چیز چپکتی تھی، عجیب و غریب بدبو آتی تھی، اور فضا میں ہر وقت ایک تاریکی، ایک غم، ایک تنہائی، پتہ نہیں کیسا احساس تھا. کہنے کا ایسا احساس تھا کہ اب میں یاد کرتا ہوں تو میرا دل لگتا ہے جیسے پھٹ جائے گا اس کو سوچ کر ہی. تو اس نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کتنے عرصے رہے؟ کہنے کا تم میری بات مانو گے نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں 136,000 سال رہا ہوں. 136,000 سال؟ یعنی تم کتنے دن کوما میں تھے؟ کہنے کا 3 دن. کہنے کی پاسبل ہے؟ کہنے کی اللہ کے لیے سب پاسبل ہے، اللہ کے لیے سب پاسبل. تمہارے 3 دن گزرے لیکن میرے وہاں پہ 136,000 سال گزرے تھے. کہنے کا 136,000 سال اس مصیبت میں؟ کہنے کا ہاں اس مصیبت میں. کہنے کا تھا کیا؟ کہنے کا کہ ہر بندہ کھڑا تھا مجھ سے میرا حق مانگتا تھا، اور میں اس کو صرف ایک بات کہہ سکتا تھا، میں کہاں سے دوں؟ تو کہتا تھا دو، کہیں سے بھی دو، دو. اور کہنے کا ذلیل کرتے تھے، بے عزت کرتے تھے. اور اس نے جو حالتیں بتائیں میں تو یہاں بیٹھ کے بتا ہی نہیں سکتا کہ جس سے حق مانگا جاتا تھا اس کے ساتھ کیا 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 جاتا تھا. کہا تم نے ایشو بازیاں کی تھیں نا، تم نے ہمارے دل دکھائے تھے نا، اب خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، اب تم نکالو یہ سب کچھ جو تم نے کیا. کہنے کا ایک بندہ تھا، اس نے اپنا کوئی ریسرچ پیپر مجھے دکھایا، ڈاکٹر تھا یہ، پڑھاتا بھی تھا کسی کالج میں. تو کہنے کا وہ کوئی کولیگ تھا اس کا، اس نے کوئی ریسرچ پیپر دکھایا، تو اس کے ریسرچ پیپر میں پیپر نمبر 3 اس نے اس کی آنکھ بچا کے نیچے ڈال دیا مثلاً. اور وہ آیا دوبارہ، اس سے کہا کہ بھائی کہاں ہے میرا پیپر؟ تو اس میں 3 نمبر تھا ہی نہیں. تو کہنے کا پتہ نہیں کہاں گیا. کہنے کا شاید باہر آپ چھوڑا آیا ہوگے. تو وہ باہر گیا، 15 منٹ ادھر ادھر گھومتا رہا، اس نے دیکھا، 15 منٹ کے بعد واپس آئے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ میں نے غلط کیا، وہ بندے خدا 15 منٹ سے ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہے. تو اس نے پھر کہا آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھیے، اتنی دیر میں لے جا کے پھر دوبارہ رکھ دیا. تو وہ واپس آیا، کہنے کا کہ یہ اچھا یہ تو ہے یہیں پہ تھا. کہنے کا ہاں شاید یہیں پہ ہوگا، ہم نے صحیح نہیں دیکھا ہوگا. کہنے کا اس 15 منٹ کی خاطر کتنے سال لگ گئے کہ وہ بولے جا رہے تم نے مجھے 15 منٹ اتنی ٹینشن دی تم نے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اچھا بس. کہنے کا کہ مشکل ساری ایک اور تھی. اس نے کہا تمہارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ تم خدا سے توبہ کرو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، ایک دفعہ یہاں سے نکل جاؤ تو تم خدا سے خطاب کرنے کے اہل نہ ہو تو کر بھی نہیں سکتے. یہ دنیا ہے جہاں تمہیں موقع دیا گیا ہے کہ خدا کو پکار سکتے ہو. کہنے کا ایک دفعہ یہاں سے چلے جاؤ پھر خدا کو پکارنے کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر تم اہل نہیں ہو. تو کہنے کا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے کا وہ سارے انسانوں کے موکل کھڑے ہوتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ذلیل کرتے رہتے ہیں. اور ذلیل کرنے کا جو انداز ہے میں نہیں بتا پاؤں گا یہاں. 136,000 سال لگ گئے. کہنے کا میں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، میں کوئی شراب وراب نہیں پی تھی، انسانوں کے چھوٹے چھوٹے حق تھے جس میں 136,000 سال لگے مجھے. ہم سمجھ رہے ہیں کہانی دب گئی ہے. نہیں صاحب, نہ کچھ چھپا ہے نہ کچھ دبا ہے, یہ سب کہیں اور ذخیرہ ہوا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کننا نستنسخ, ہم کاپیز بنا رہے تھے, کاپی بنا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ جو برزخ میں کوئی آیا تم سے مانگنے کے لیے, تو مثال کے طور پر تم کہو میں نے نہیں کیا, تو کیا وہاں پہ وہ کیا ویڈیو دکھاتے ہیں؟ کہنے نہیں ویڈیو نہیں دکھاتے, وہی تم دوبارہ کر رہے ہوتے ہو, وہی تم دوبارہ کر رہے ہوتے ہو, تو مانگنے والے کو غصہ اور بڑھ جاتا ہے, وہ پھر اور شدت سے مارتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے بالآخر 136,000 سال گزار دیے, تم نے زندگی میں کتنے حق مارے تھے آخر؟ کہنے کا بھائی جو میں نے مارے تھے اس سے جو مانگنے والے تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو اس نے کہا جب تم نے 10 آدمیوں کا حق مارا تھا تو مانگنے والے 1,000 کیسے ہو گئے؟ کہنے کا ایک اور مسئلہ تھا, اگلی نسلوں میں جتنے اس سے متاثر ہوئے وہ بھی سب کھڑے ہوئے تھے. کہنے کا مثال دو. کہنے کا مثال بتاتا ہوں. کہنے کا میں لائبریری گیا, لائبریری میں ایک کتاب تھی میڈیکل سائنسز کی, بڑی زبردست کتاب تھی, وہ باہر ملتی نہیں تھی. تو میں گیا وہاں پر, میں نے لائبریرین کے ساتھ بات چیت کی, کتاب وہاں سے نکال لی, وہ لا کے میں گھر لے آیا. گھر لا کے میں نے کتاب واپس ہی نہیں کی, چونکہ ریکارڈ ہی نہیں آیا تھا وہاں پہ, میں تو وہاں سے نکال کے لے کے آ گیا تھا. کہنے کا اب وہ کتاب میرے پاس پڑھی تھی, میں نے پڑھ بھی لی, سب کام ہو گئے, دکھانے کے قابل ویسے میں نے, کسی کو دکھاؤں گا میری بے عزتی ہوگی, تو میرے گھر پہ پڑھی تھی. کہنے کا میں اتنے سال تک سوچتا رہا کہ اب جا کے اس کو واپس کیسے کروں, اتنی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے. کہنے کا وہ کتاب وہاں پڑھی رہی پڑھی رہی پڑھی رہی, کئی سال کے بعد میرا ایک موقع لگا, میں نے جا کے لائبریری میں چھوڑ دی وہ کتاب. کہنے کا یہ جو چند سال کتاب غائب تھی نا, اس کے پتہ نہیں کتنے ہزار اسٹوڈنٹ میرے سامنے کھڑے تھے کہ تم اگر کتاب ہوتی تو ہم پڑھ لیتے, تم نے ہماری زندگی برباد کی. یہ ہونے والا ہے, یہ دنیا کا دھوکہ ہے. یہ دنیا یہ دکھانے دیکھنے نہیں دیتی کہ یہ ہونے والا ہے, یہ دھوکہ ہے اس کا. یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ سب یوں ہی چلا جائے گا. تو خدا اتنا شدید عدل کرنے والا ہے, وہ اپنے حق کو تو شاید چھوڑ دے گا, دوسروں کے حق کو کیسے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑنے والا ہے. فائزان محترم, یہ جو اشارے ثواب کی مجلس ہے یہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے, ہمیں موت کے لیے تیار کر. وہ جس نے جانا تھا وہ جا چکے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ تعالی. اب ہماری باری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے جانا ہے, اور جانا پھر جانا ہوگا, وہاں پہ ہوگا کیا, جانا تو ہے یقیناً سب نے جانا ہے, کوئی منکار تھوڑی کر سکتا ہے, یہ ہوگا کیا وہاں پہ, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اس لیے ہماری دعاؤں کے اندر آیا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور, اے خدایا مجھے رزق نصیب کر دے. کیا رزق نصیب کر؟ اس دنیا سے اٹھنے کے لیے تیاری, یہ رزق میں مجھے دے دے. ہم لوگ رزق مانگتے ہیں, روٹی کپڑا مکان مانگتے ہیں, خدا وہ دعا مانگتے ہیں, خدایا رزق میں دے دے مجھے, کیا اس دنیا سے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود, اور اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف پلٹنے کے لیے میرا رخ بن جائے, میری جو اورینٹیشن ہے اس طرف ہو جائے. اور آخری جملہ بہت عجیب جملہ ہے, والاستعداد للموت قبل حلول الفوت, اور میں موت کے لیے تیار ہو جاؤں وقت نکلنے سے پہلے. اللہ اکبر, موت کے لیے تیار ہو جاؤں وقت نکلنے سے پہلے. کاش کو ایسا ہو جائے کہ موت کے لیے تیار ہو جائے وقت نکلنے سے پہلے. اور جب فرشتہ مرگ, موت کا فرشتہ آئے اور وہ کہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں, تو میں اس سے یہ نہ کہوں مجھے 5 منٹ دو گے, مجھے 1 دن دو گے, مجھے فنا کام کرنا ہے. وہ جو موت دینے آیا ہے یعنی ہماری جان نکالنے آیا ہے, اگر اس کو یہ بات سننے کو ملی تو اتنا سخت اس کو غصہ آئے گا, پھر جو جان نکالے گا تو اپنے غضب میں نکالے گا، اپنے غضب میں نکالے گا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے اپنی زندگی اس کے اوپر گزاری ہو، محنت کی ہو کہ مجھے مرنے کے لیے تیار رہنا ہے، ملک الموت آئے اور وہ اس سے کہے میں آپ کا منتظر تھا، میں آپ کا منتظر تھا، تو مثلا روایت بیان کرتے ہیں ملک الموت اس سے اظہار دوستی کرتے ہیں، اظہار دوستی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہونے والا ہے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب وہ جو نکالنے آئے وہی اگر ہمارے ساتھ ہے معاملہ ہی ختم ہو گیا. اچھا آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک روایت ہے بڑی عجیب روایت، یہ میں آخری اس سلسلے کی روایت درج کرتا ہوں، بہت عجیب ایک روایت ہے. اس روایت نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی پنج گانا نمازیں وقت پہ پڑھ لے، وقت پہ پڑھ لے، توجہ سے بھی نہیں کہا کہ بھائی توجہ سے پڑھ لے، نہیں وقت پہ پڑھ لے، انشاءاللہ خدا توجہ بھی نصیب کر ہی دے گا، وقت پہ پڑھ لے تو موت کے وقت ملک الموت اس کو جو نہ دین جانتا ہو تو وہ سکھا دے گا. اللہ اکبر، میں نے 35 سال اپنے دور پہ جھک ماری دین سیکھنے کے لیے، اس کا بھی نہیں پتا کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا. ایک چھوٹا سا روٹ اور بھی تھا کہ اگر میں اول وقت نماز پڑھ لیتا تو ملک الموت موت کے وقت میں مجھے وہ دین بھی سکھا دیتا جو میں نہیں سیکھ پایا تھا، وہی شہادتیں تلقین کرے گا. کہا بولو یہ. اچھا اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوا تو بھائی یہ جو سکرات الموت ہے یہ بہت ساری چیزیں میموری سے ایسی ہٹا دیتی ہے کہ روایت کہتی ہے آیت اللہ جوادی عملی نے کہا بندہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے، لاکھ دو لاکھ سال گزار لیتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی خدا تھا شاید، شاید کوئی خدا تھا، لاکھ دو لاکھ سال کے بعد ایمان لائے گا، یہ ایمان لائے گا. یہ جو قبر کے سارے سوال ہیں نا یہ ہم لوگ اب لکھ رہے ہیں، یہ ابھی لکھ رہے ہیں، وہیں سے پڑھے جائیں گے. ہم لوگ کی زبانیں کام نہیں کریں گی، ایکچولی ہمارے عمل کام کر رہے ہیں، وہی بولیں گے. پروردگار نے بڑا لطف کیا ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا، الحمدللہ بڑا خدا نے متعلق کرم کیا. اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے اندر ہماری بہت ساری غلطیوں کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی ہے، بڑا خدا کا کرم، لطف ہے خدا. جب تک یہ محبت ہمارے دلوں میں سچی، واقعا سچی محبت باقی ہے، برزخ میں کہیں نہ کہیں ہمیں چانس مل جائے گا. جب تک یہ محبت سچی باقی ہے، اور میں جو سچی محبت کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں، اگر سکرات میں حافظے سے نکلی نہیں، سکرات بہت سخت چیز ہے، موت کا جھٹکا بہت سخت، بہت ساری چیزوں کو جو اوپر سے لدی بھی ہوتی ہیں یوں جھاڑ دیتا، تو اگر یہ محبت سچی محبت ہوئی اور ہمارے قلوب کے اندر تک پہنچی ہوئی ہوئی اٹیچمنٹ ہمارا ایسا تھا، یہ سکرات نہیں جھاڑ پائے گا، باقی سکرات بہت ساری چیزیں نکال دیتا. یہ جو سچی محبت ہے یہ ہمیں بچائے گی، یہ ہمارا ذخیرہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. اور یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں غم کی عادت دی ہے، مصائب کی عادت دی ہے، یہ تو سمجھ لو کمال ہو گیا، یہ کمال ہو گیا کہ انہوں نے ہمیں اپنے آپ سے متصل ہونے کا ایک ایسا طریقہ بتا دیا جو ہماری فطرت سے 100% موافق ہے، فطرت سے موافق. بھئی اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ ان کے حکم کی اطاعت کرو تو وہ ظاہر ہے کہ ضروری ہے، لیکن بعض اوقات دل چاہتا ہے بعض اوقات دل نہیں چاہتا، آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے کوئی. لیکن اگر کوئی ہم سے کہے کسی غریب الوطن پہ رو اب اس میں کیا پریشانی ہے؟ فطرت کے موافق ہے یہ تو، اس میں تو کوئی بات کچھ ہے ہی نہیں. اس میں تو جو ہے کہ آپ کے اندر اگر انسانیت کا جذبہ ہے تو آپ رو ہی لیں گے. تھوڑا سا بھی جذبہ ہوا تو انہوں نے تو اتنا بھی کہا کہ اگر تمہارے آنسو نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، سر جھکا کے ذرا سب چہرہ بنا لو، ہمارے نام پر اپنے دل میں غم تو احساس کر لو، تمہارے دلوں کو نورانیت مل جائے گی. اچھا بھائی غم، چلو بعض لوگوں کو شاید آنسو نہ آتے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ دل میں غم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کوئی اپنے شیش ماہے کو ہاتھ میں لیے کھڑا ہو اور دنیا سے کہہ رہا ہو کہ مجھ سے تو لڑنے آئے ہو، اس بچے کو پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ اس منظر پہ تو اشقیہ بھی رو پڑے تھے، وہ بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے تھے. کربلا میں تو مناظر بہت ہیں سے. اگر باپ کھڑا ہو، جن لوگوں نے یہ صدمہ اٹھایا ہو ان کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، لیکن بہرحال وہ سمجھنا تو ناممکن ہوگا جو شہید الشہداء نے اٹھایا. کہیں باپ کھڑا ہو اور جوان کا لاشا سامنے پڑا ہو، کہیں بوڑھا باپ ہو اور جوان مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہو، بوڑھا باپ کیسے تڑپتا ہے یہاں پہ؟ سید الشہداء نے جو جملات مولا علی اکبر سے فرمائے ہیں وہ جملات اتنے پائے کہ غم زدہ جملات ہیں. جو پڑھتا ہے اس کے دل پر غم کیسے نہیں آئے؟ اگر بوڑھے باپ کو یہ کہتا دیکھتا ہے کہ علی اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھنا، یا جب مولا سید الشہداء کا وہ جملہ سنتا ہے کہ علی اکبر باپ کو آواز دیتے رہا ہوں دکھائی نہیں دے رہا، اور جب بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاشے کے اوپر پہنچا اور بچے نے دم توڑ دیا تو سید الشہداء نے فرمایا وہ علی الدنیا بعدک الافا، اے میرے بیٹے تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو. کچھ نہیں، یہ کیا لمحات تھے، ان کو کوئی دیکھے تو روئے گا نہیں کیا؟ اور ایسو آپ نے آنسو بھائے، پروردگار اجر دے انشاءاللہ. بس ایک جملہ اور عرض کروں کہ اس کے اوپر بھی آنسو بہا لیں تاکہ انشاءاللہ ایک شفاعت کا وسیلہ بنے. اگر کوئی یہ لمحہ دیکھے کہ بہن اپنے بھائی کے لاشے کو پامال ہوتا دیکھ رہی ہے اور وہ یہ کہے جیسا بیان کرتے ہیں کہ اے بھیا سب کا کوئی چاہنے والا ہے، تیرا کوئی چاہنے والا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت، اس دنیا میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ مغفرت فرما، ان سب کو اس دنیا کے اندر قرآن و اہل بیت کی نورانیت نصیب فرما. ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے، کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، آپ غور فرمائیے گا. خدایا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعتیں، ان کی شفقتیں بھی نصیب فرما. اے خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ہمارے تمام محرومین کو اس دنیا کے غم و پریشانی تاریکی اور محرومیت سے سب کو محفوظ فرما، اس دنیا کی بہترین سعادتیں نورانیتیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو تو نے نصیب کی خدایا، اس گریہ کے صدقے میں جو تو نے نصیب کی خدایا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم جن کے لیے مجلس منعقد ہوئی، آپ کے اور ہماری تمام مرحومین علماء اور فقہاء شہداء۔